بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر نشر ہونے والے پروگرام بھی پابندی کے ساتھ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ سامعین آج پیر ہے، 17 آبان 1400 ہجری شمسی مطابق 2 ربیع الثانی 1443 ہجری قمری اور 8 نومبر 2021 عیسوی۔ سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں ہوں گی اور سیاسی گفتگو بھی پروگرام کا حصہ رہے گی۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے میں آپ ماضی میں رونما ہونے والے بعض واقعات سے آگاہ ہوں گے۔ پھر پیش کیا جائے گا علاقائی حالات پر مبنی پروگرام آس پاس۔ جی سامعین، پروگرام آس پاس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام افکار و نظریات، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ مکران کے ساحلوں پر ذوالفقار، 1400 فوجی مشقیں جاری، ایران کی دفاعی توانائی غیر معمولی سطح پر ہے، بحریہ کمانڈر کی گفتگو۔ امریکہ کے نکلنے کے بعد عراق میں امن و استحکام برقرار ہو جائے گا، ایٹمی معاہدے پر امریکہ کو بولنے کا حق نہیں ہے، ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ عراقی فوج کے ترجمان کے ذریعے وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی مزید تفصیلات منظر عام پر، حملہوروں کی شناخت کر لی ہے وزیر اعظم مصطفیٰ القاسمی۔ وفاق حکومت کی جانب سے پابندیاں اٹھا لیے جانے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران کی بحریہ کمانڈر نے کہا ہے کہ جنگ کے میدان اور بر وقت کارروائی کرنے کے لیے ایران کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، اور ایرانی بحریہ غیر معمولی توانائیوں کی حامل ہے۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کے موقع پر کہا ہے کہ ذوالفقار 1400 مشترکہ فوجی مشقوں کے انعقاد کا مقصد تمام مسلح افواج میں ہم آہنگی اور فوج کے ہر شعبے کے جوانوں کو تجربات کی منتقلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان فوجی مشقوں کا ایک اور مقصد ایران کے مسلح افواج اور خاص طور سے بحریہ کے جوانوں کی توانائی کا مظاہرہ کرنا ہے، تاکہ ملک کے مفادات کے تحفظ اور اسی طرح جنگ کے میدان میں جوانوں کی صلاحیتوں کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکے۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے دہشت گردی اور سمندری ڈکیتی کے مقابلے اور ایران کے تیل اور مال بردار بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایران کے مسلح افواج، خاص طور سے بحریہ کے جہازوں اور بحری بیڑوں کی توانائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی بحریہ مال بردار بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کر کے ملکی معیشت کی شہرک کو مکمل سیکورٹی فراہم کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایران کے ڈیفنس کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر علی رضا الہامی نے کہا ہے کہ ذوالفقار 1400 مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران مختلف قسم کے ڈرون طیاروں کی مختلف طرح کی نیچی اور اونچی پروازوں کے ساتھ انٹیلیجنس اور اطلاعات کی جمعوری کا مشن کامیابی کے ساتھ انجام پایا۔ انہوں نے ذوالفقار 1400 مشترکہ فوجی مشقوں کے موقع پر نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو میں مختلف قسم کے ڈرون طیاروں کی مختلف طرح کی نیچی اور اونچی پروازوں کے ساتھ انٹیلیجنس اور اطلاعات کی جمعوری کے کامیاب مشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران سائنس و ٹیکنالوجی اور ایرانی جوانوں کی صلاحیتوں کے مظہر کے حیثیت سے مقامی ساختہ 15 خرداد دفاعی سسٹم کا تجربہ بھی کامیابی کے ساتھ انجام پایا، اور اس طرح ایران کے اسلامی جمہوری نظام نے ایک بار پھر اپنی دفاعی طاقت و توانائی کا لوہا منوایا ہے۔ ایران اور پاکستان کے پارلیمانی دوستی گروپ کے سربراہ اور وزیراعظم پاکستان کے مشیر نے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی منڈی میں بھرپور سرگرمیاں شروع ہو جانے کا اعلان کیا ہے۔ ایران و پاکستان کے پارلیمانی دوستی گروپ کے سربراہ احمد امیر آبادی فراہانی نے تہران میں تجارتی و سرمایہ کاری کے امور میں وزیراعظم پاکستان کے مشیر عبدالرزاق داؤد سے گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی راہ میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مجلس سے شورائے اسلامی دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی دوستی اور تعاون کے فروغ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اس ملاقات میں تجارتی اور سرمایہ کاری کے امور میں وزیراعظم پاکستان کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے دونوں ملکوں کے پارلیمانی دوستی گروپ کے حالیہ دور اسلام آباد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومت ایران کے ساتھ دستخط شدہ تمام سمجھوتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی بروئے کار لائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے انخلا کے بعد علاق میں امن استحکام پوری طرح برقرار ہو جائے گا۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ہفتے وار پریس کانفرنس میں عراق کے حالیہ واقعات پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سبھی ملکوں کو چاہیے کہ وہ عراق کے قوانین کا احترام کریں، اور عراق میں امن و استحکام کی برقراری کے لیے امریکہ کو چاہیے کہ جلد سے جلد عراق سے نکل جائے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کے ایٹمی معاہدے سے متعلق دیے گئے حالیہ بیان پر کہا کہ امریکہ ایٹمی معاہدے کا رکن ملک نہیں ہے، اس لیے وہ اس معاہدے کے رکن ملکوں کے بارے میں کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات میں شامل ہونے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے پہلے ایران کے خلاف تمام غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ کے آئندہ دورہ نئی دہلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے تعلقات روز افزوں فروغ پاتے رہے ہیں، اور یہ عمل دونوں ملکوں کے حکام کے عزم و ارادے کے تابع رہا ہے۔ عراق کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ اس جگہ کا پتہ لگا لیا گیا ہے جہاں سے وزیراعظم مصطفیٰ القاسمی کے قتل کے لیے ڈرون طیارے نے پرواز بھری تھی۔ عراق کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ رسول نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جن دو ڈرون طیاروں سے وزیراعظم مصطفیٰ القاسمی کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا تھا وہ بغداد سے 12 کلومیٹر دور شمال مشرقی علاقے سے بھیجے گئے تھے۔ یحییٰ رسول نے مزید کہا کہ ان دونوں ڈرون طیاروں نے نہایت نیچے پرواز انجام دی تاکہ ریڈار کی نظروں میں نہ آئیں۔ یحییٰ رسول نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس قتل کو انجام دینے کی کوشش ایک اور ڈرون کے دھماکے سے کی گئی اور اسے گرا لیے جانے سے ناکام ہو گئی، کہا کہ عراقی وزیراعظم کے قتل کی ناکام کوشش نے دنیا کو منفی پیغام دیا ہے۔ عراق کے مسلح افواج کے ترجمان نے بغداد کی سڑکوں پر فوجی ٹینک اور بکتے بند گاڑیاں تعینات کرنے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے اطمینان کے لیے فوجی اور سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی ایک فطری امر ہے، اور ہم سرکاری اداروں پر ہونے والے حملے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ دراصل عراقی وزیراعظم نے اپنی جان کو خطرہ لاحق ہونے کے بارے میں کہا کہ حکومت ان افراد کو بخوبی پہچانتی ہے جنہوں نے کل کی مجرمانہ کارروائی انجام دی ہے، اور بہت جلد انہیں منظر عام پر لایا جائے گا۔ عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ القاسمی نے عراقی وزراء کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ ملک کو درپیش مسائل آج کی پیداوار نہیں ہے، لیکن موجودہ حکومت طبی اقتصادی بحرانوں اور تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث پیدا ہونے والے بحرانوں اور سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں سے باہر نکلنے میں کامیاب رہی ہے۔ مصطفیٰ القاسمی نے کہا کہ حکومت قوم اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کے مطالبات پورے کرنے میں بھی کامیاب رہی ہے، اور وہ تمام چیزیں فراہم کرنے میں کامیاب رہی ہے جن کا الیکشن کمیشن نے مطالبہ کیا تھا۔ دوسری جانب نجوبہ اسلامی استقامت کی سیاسی کونسل کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ عراقی وزیراعظم کے گھر پر حملے میں امریکی سفارت خانے کے ملوث ہونے کی تمام علامتیں اور ثبوت موجود ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق النجبہ اسلامی استقامت کی سیاسی کونسل کے سربراہ شیخ علی الاسدی نے عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القاسمی کے گھر پر حملے کے واقعے کو عراق میں داخلی بحران پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا کہ جس کے ملک کے لیے خطرناک نتائج نکل سکتے تھے۔ الاسدی نے کہا کہ بغداد کے الخضرا علاقے میں امریکی فوجی چھاونی میں جسے سفارت خانے کا عنوان دیا گیا ہے سی ریم ایئر ڈیفنس سسٹم نصب ہونے کے باوجود ڈرون یا میزائلوں کا مقابلہ نہیں کیا اور یہ عراقی وزیراعظم کے گھر پر حملے میں امریکہ کے ملوث ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ عراقی ذرائع کہنا کہ کرکو کے جنوبی علاقے میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کئی جوان شہید و زخمی ہو گئے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق یہ بم دھماکہ کرکوک کے جنوب میں ترکلان کے علاقے میں ہوا، جس میں عراق کی عوام رضاکار فورس الحشد الشعبی کا ایک جوان شہید اور تین دیگر زخمی ہو گئے۔ ایک اور ذریعے کا کہنا ہے کہ اس بم دھماکے میں الحشد الشعبی کے پانچ جوان شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اور ذریعے نے ایک جوان کے شہید اور چار دیگر کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ عراق میں الحشد الشعبی کا قیام اس ملک کے بزرگ اور نامور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی ہدایت پر عمل میں آیا ہے۔ داعش کے خلاف حشد الشعبی کا مؤثر کردار اس بات کا باعث بنا کہ بیرونی طاقتیں من جملہ امریکہ اور سعودی عرب اس رضاکار فورس پر فرقہ وارانہ تعصب اور مختلف مسالک پر مظالم کرنے کا الزام لگائیں۔ تاہم عراقی عوام اور حکومت نے مکمل آگاہی کے ساتھ دشمن کی سازش کو بھانپتے ہوئے تمام تر بیرونی دباؤ اور بے بنیاد الزامات کے جواب میں عوام رضاکار فورس کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ عراقی اپنی داخلی توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں۔ سیاسی اور فوجی میدان میں کامیابی کے لیے اتحاد و وحدت انتہائی ضروری ہے۔ ایسی صورتحال میں الحشد الشعبی کی حیثیت کو مضبوط بنانا، عراقی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس عوامی فورس کے کارآمد ہونے نیز اس کی حقانیت کی علامت ہے، اور اس فورس پر بھروسہ کر کے عراق کی تمام مرضی سالمیت کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے انتخابی حلقوں کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے، جن کے نتائج پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الیکشن کمیشن کے رکن عماد جمیل نے اعلان کیا کہ بصرے کے لیے 500 سے زیادہ پولنگ مراکز کے ووٹوں کی دوبارہ ہاتھوں سے گنتی کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو گیا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ عراق کا الیکشن کمیشن پیر کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے نتائج عدلیہ کے سپرد کرے گا، کہا کہ نتائج کی توثیق کی صورت میں الیکشن کمیشن کامیاب ہونے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دے گا۔ عراق کے الیکشن کمیشن کے رکن کے اعلان کے مطابق کامیاب پارلیمانی امیدواروں کے ناموں کی توثیق کے بعد ملک کے صدر نئی پارلیمنٹ سے 15 دن کے اندر اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ عراقی پارلیمنٹ کے ابتدائی نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی بہت سی پارٹیوں اور انتخابی امیدواروں نے الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ نتائج پر اعتراض کرتے ہوئے نتائج کے اعلان میں شفافیت کا مطالبہ کیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے وزیر آباد کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے رہنما پیر مسرور حسین شاہ نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آباد سے اب ہم دھرنا ختم کر کے مسجد رحمت للعالمین جا رہے ہیں۔ ٹی ایل پی کی جانب سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب آج ہی پاکستان کی وفاقی وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان سے پابندی اٹھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اب کل عدم لفظ اس تنظیم کے نام سے ہٹا دیا گیا ہے۔ قبل ازیں حکومت پنجاب کی سمری پر وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی ہٹانے کی منظوری دی تھی۔ ٹی ایل پی کے کارکن گزشتہ 11 روز سے وزیر آباد کے پارک میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے اور دریا چناب کے پل پر ایک طرف کا ٹریفک بھی بند تھا۔ وزیر آباد میں دھرنے کے سبب انٹرنیٹ سروس بھی معطل تھی، جس کی وجہ سے بینک اور دیگر اداروں میں سرگرمیاں بھی بری طرح سے متاثر تھیں۔ افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت تشکیل دینے کے بارے میں وعدوں کے باوجود طالبان نے ملک کے مختلف کلیدی عہدوں من جملہ گورنروں اور مختلف علاقوں میں پولیس سربراہوں کے عہدوں پر اپنے عناصر کو تعینات کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے مختلف عہدوں پر اپنے عناصر کو ایسی حالت میں تعینات کیا گیا ہے کہ اس ملک کے اقتصادی اور سیکورٹی کے شعبوں میں کافی مسائل و مشکلات کا سامنا ہے۔ ستمبر میں طالبان کی جانب سے کابینہ کے اعلان کے بعد مختلف عہدوں پر طالبان عناصر کی تعیناتی کے بارے میں یہ پہلا بڑا قدم ہے۔ طالبان کی جانب سے کیے جانے والے اعلان کے مطابق قاری باریال کو کابل کا گورنر اور ولی جان حمزہ کو کابل پولیس کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ طالبان کے سابق کمانڈر اور کابل کے سیکورٹی امور کے انچارج مولوی حمداللہ مخلص کابل کے سب سے بڑے اسپتال پر ہونے والے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حملہ ایسی حالت میں ہوا تھا کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے۔ افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل اور دیگر اقوام و مذاہب نیز گروہوں کے افراد سے گفتگو کے لیے عالمی سطح سے طالبان سے درخواست و مطالبات کے باوجود اس سلسلے میں اس گروہ کی جانب سے اب تک کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ یمنی فوج کے جوانوں نے کامیاب فوجی کاروائیاں انجام دیتے ہوئے یمن کے صوبہ مارب کے شمال میں جارے سعودی اتحاد کی دفاعی لائن کو درہم برہم کر دیا ہے۔ یمنی فوج اور عامر رضا کار فورس نے کامیاب فوجی آپریشن انجام دے کر یمن کے صوبہ مارب کے شمال میں جارے سعودی اتحاد کی دفاعی لائن کو تباہ کر دیا اور مارب اور حضرموت کو ملانے والی شاہراہ ہائی وے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ یمنی فوج نے اس آپریشن کو صوبہ الجوف کے الخنجر کیمپ سے شروع کیا تھا اور تیل سے مالا مال علاقے سافر سے گزرنے والے مارب حضرموت انٹرنیشنل ہائی وے سے صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع الرویک علاقے پر بڑے پیمانے پر کنٹرول حاصل کر کے مکمل کیا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ یمنی فورسز نے اس کاروائی میں زبردست اور نہایت اہم فوجی پیش قدمی کی ہے اور شہر مارب میں جارے سعودی اتحاد کی فوجی کمک اور اس کے واحد اور تنہا راستے کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یمن کی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے بھی حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ ان کے فوجی جوانوں کا صوبہ مارب کے شہروں پر کنٹرول مکمل ہو چکا ہے اور اب صرف 2 شہر مارب اور الوادی پر کنٹرول ہونا باقی ہے۔ ایک عبری اخبار نے یمن کے صوبہ مارب میں اس ملک کی فوج اور رضاکار فورس کی کامیابی کو سعودی عرب کے لیے شکست اور صہیونی حکومت کے لیے ایک علاقائی خطرہ قرار دیا ہے۔ صہیونی اخبار یروشلم پوسٹ نے آج اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بہار فتح نامی آپریشن میں مارب سیکٹر پر جاری جنگ ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گئی اور اگر رضاکار فورس اور اس صوبے کے باقی ماندہ علاقوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے تو یہ سعودی نظام حکومت کے لیے ایک بڑی شکست شمار ہوگی۔ یروشلم پوسٹ نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ مارب سیکٹر میں ہونے والی حالیہ پیش قدمی فوج اور یمنی رضاکار فورس کے لیے ایک اہم کامیابی ہے جو خود کو علاقے میں استقامت کا محور سمجھتی ہے۔ لکھا ہے کہ یمنی فوج ایسے ڈرون طیاروں سے لیس ہے جو مقبوضہ فلسطین کے علاقوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس عبری زبان اخبار نے مزید لکھا ہے کہ مارب میں ریاض کی شکست یمن، عراق، لبنان اور خلیج فارس کی جانب سے ایک علاقائی خطرے کو بڑھاتی ہے اور صہیونی حکومت اسے اپنے لیے سنگین تشویش کا باعث اور مشترکہ خطرہ سمجھتی ہے۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ معذرت خواہی کرے۔ حزب اللہ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری نے سعودی عرب سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کو اس بات کی فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اس نے اپنے حامیوں کو جو رقم دی وہ اس سے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ المنار کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی عوامی اور انقلابی تحریک حزب اللہ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے لبنان کے وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان کے بہانے لبنان کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ موجودہ بحران کی ایک وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کچھ اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوا ہے کہ وہ علاقے میں اپنے نقصانات کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے لبنان کے خلاف محاذ کھول دیا اور لبنان کے سفیر کو نکال دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، عراق کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ مقام جو ہے اس کا پتہ لگا لیا گیا ہے کہ جہاں سے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی کے قتل کے لیے ڈرون طیاروں نے جو ہے وہ پروازیں بھری تھیں، اور جبکہ وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی کے دفتر نے بھی کہا ہے کہ یہ پتہ لگا لیا گیا ہے کہ اس ناکام حملے میں مثلاً یہ کہ کون کون سے عناصر جو ہے وہ ملوث ہیں۔ ادھر ڈاکٹر صاحب، نجبہ اسلامی استقامت کی سیاسی کونسل کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ عراقی وزیر اعظم کے گھر پر حملے میں امریکی سفارت خانے کے ملوث ہونے کی تمام علامتیں اور ثبوت موجود ہیں، اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ویسے اس پورے قضیے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خود آپ کے اس سوال کے اندر بھی بہت سارے جوابات میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہیں، جب بھی کوئی قتل کی واردات ہوتی ہے یا جب بھی کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے یا جب بھی کوئی کاروائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے اور اس فائدے کی روشنی میں یعنی جس کو مفاد ملتا ہے اس کی روشنی میں تحقیقات کا آغاز کیا جاتا ہے کہ یقیناً یہ جس نے حملہ کیا ہے جس نے یہ جسے کہتے ہیں کسی کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے کسی کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے یا ایک ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے اس کے مقاصد اور اہداف حاصل ہوں تو اس روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں عراق کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس وقت عراق کے اندر جو صورتحال ہے بالخصوص انتخابات کے بعد اس طرح کا واقعہ کس کے فائدے میں جاتا ہے تو اس روشنی میں اگر دیکھا جائے تو بظاہر تو تین چار طرح کے جسے کہتے ہیں کہ سناریو سامنے آ رہے ہیں الزامات بھی ہیں اس میں اور ہر ایک کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہے لیکن اگر ہم سادہ انداز سے دیکھیں اور جیسے میں نے شروع کیا کہ اس سے فائدہ کس کو پہنچ سکتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو پہنچ سکتا ہے کہ وہ عراق کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دے ایسے حالات پیدا کر دے ایسے صورتحال پیدا کر دے کہ پورا ملک عدم استحکام کا شکار ہو جائے وہاں پہ سیاسی طور پہ عدم استحکام ہو وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہوں عوام ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں جماعتیں سیاسی ایک دوسرے کی مخالفت میں کھڑی ہو جائیں اور وہ جو اہم ایشو ہے کہ عراق سے امریکہ کا انخلاء اس سال مکمل ہو جانا چاہیے وہ سوال پس منظر میں چلا جائے
جی.
اور جو بھی تک ہمیں خبریں مل رہی ہیں اس سے تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ روز ایک بڑی تعداد میں امریکن فورسز خارج ہونے کے بجائے انٹر ہوئی ہیں عراقی سرحدوں کے اندر تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ واقعے کے لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بال واسطہ اور بعض دفعہ بلا واسطہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے اس میں کوئی چھوٹا موٹا گروہ شامل ہو جس نے یہ واقعہ انجام دیا ہو لیکن اس وقت اس ملک کو مشکلات سے اور مختلف سیکیورٹی کے چیلنجوں سے دوچار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ اگر کسی کو پہنچ سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے اور اس کو ایک دلیل جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا جو گھر ہے یہ گرین زون میں ہے
جی.
اور امریکی سفارت خانے کے قریب ہے
جی.
اور امریکی سفارت خانے کے اندر جو جدید ترین وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں وہاں سے کوئی ڈرون طیارہ اس سے بچ کے کہ جو انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک دفاعی نظام جو ہے وہ نصب کیا ہے اس سے بچ کے اس ایریے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا لہذا یا تو جان بوجھ کے ایک راستہ دیا گیا ہے تب بھی امریکہ انوالو ہے اور اگر یہ ہے کہ خود انہوں نے کیا ہے یعنی جسے آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ کیا ہے تب بھی اور انڈائریکٹ کیا ہے تو لیکن جسے کہتے ہیں نا انگلیاں جو ہیں وہ سفارت خانے کی طرف جا رہی ہیں انگلیاں جو ہے امریکہ کی طرف جا رہی ہیں کہ اس سفارت خانے کے بھی تو کوئی بھی ڈرون مارا جائے تو اس کو تو فوری طور پہ تباہ کر دیا جاتا ہے
سیریم ایئر ڈیفنس سسٹم
جی جی اس کا ایک باقاعدہ ایک جدید نظام ہے اور انہوں نے اس پورے گرین زون کو یعنی وہ کرتا ہے بغداد کا ایک بڑا ایریا جو ہے وہ
کور
کرتا ہے اور اسی ایریے کے اندر اگر مثلا کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ امریکی اس کی انٹیلیجنس رپورٹس کے بغیر بھی نہیں ہوتا پلس یہ ہے کہ اس کے پاس جو دفاعی نظام ہے اس سے بچ کے کوئی میزائل کوئی ڈرون کوئی اس طرح کا جو ہے حملہ نہیں کیا جا سکتا
جی.
تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے اور اس سازش کے تحت مختلف گروہوں کو آپس میں لڑانے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے مثلا ارشد الشعبی پہ الزام لگایا جا رہا ہے ارشد الشعبی والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ریٹائرڈ بقول ان کے کہ چند دنوں کے بعد تو یہ اپنے منصب سے ہٹنے والے تو ہمیں اس کو مارنے کی کیا ضرورت تھی اور ہمارے پاس اتنے جدید وسائل بھی نہیں ہیں ہم اگر مارتے تو کسی سادہ سے طریقے سے یہ کام کرتے اور کامیاب حملہ کرتے بقول ان کے تو اس طرح کے مثلاً جو باقی الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن نتیجہ یہی ہے کہ یہ اگر سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے اپنا کام دکھا دیا
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ویسے یہ جو عراق کی فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس عمل سے پیغام جو ہے وہ اچھا نہیں گیا عالمی سطح پر اس پر بھی مثلاً یہ کہ واقعاً سوچنے والی بات ہے کہ عراق میں ایک جمہوری عمل کی طرف گامزن ہے اور وہاں پر ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو بہرحال ایک پیغام عراق کی طرف سے جو ہے نا وہ نہیں گیا لیکن اس میں صرف اور صرف فائدہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ امریکہ کا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں پر جو ہے وہ
اپنے اس کو سٹے کو مزید قانونی بھی کرنا چاہ رہا ہے اور پارلیمنٹ کے اس قانون کے خلاف بھی یہ کرنا چاہ رہے کہ پارلیمنٹ نے جو کہ قانون پاس کر دیا ہے, تو اب اگر اس طرح کے بہانے بنیں گے, اور جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ عالمی برادری میں جو پیغام گیا ہے, تو ممکن ہے عالمی برادری سے کہ بھی یہ کہا جائے, اس طرف سے بھی یہ پریشر بنایا جائے کہ نہیں ابھی عراق کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہاں سے عراقی امریکن فورسز نکلیں. تو امریکہ, بہرحال ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وہ کسی ملک میں رہنے کے لیے اس کے پاس ہزاروں بہانے ہوتے ہیں, اور وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے, اور ماضی کی اس کی بہت زیادہ مثالیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں. لب کشا نہیں ہوں, پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, پھولوں کی طرح سانسیں مہک رہی ہیں, اور آنسوؤں کے موتی, اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, طیبہ کے راستے میں, طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 17 آبان, 2 ربیع الثانی اور 8 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دو ربیع الثانی سن 602 ہجری قمری کو معروف حکیم اور ماہر علم نجوم اسیر الدین مفضل بن عمر عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ وہ ابہری کے نام سے مشہور تھے۔ اسیر الدین خواجہ نصیر الدین توسی کے ساتھ مراغہ کی رصدگاہ میں کام کرتے تھے۔ ان کی بیش بہا کتابوں میں دو کتابیں عیسیٰ غوجی اور ہدایت الحکمہ زیادہ مشہور ہیں۔ اسیر الدین ابہری نے سن 663 ہجری قمری میں وفات پائی۔ آٹھ نومبر سن 1895 عیسوی کو معروف جرمن سائنسداں ویلہیم کانریڈ رونٹگن نے ایکس ریز کو دریافت کیا اور سن 1901 میں انہیں ایکس ریز کی دریافت پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ دریافت شدہ شعاؤں کو چونکہ نہیں جانتے تھے، اسی لیے ان شعاؤں کو نامعلوم شعاؤں یا ایکس ریز کا نام دیا گیا۔ ایکس ریز انسانی جسم کو عبور کرنے کی توانائی رکھتی ہیں اور انہیں جسم کے اندرونی حصوں خصوصاً ہڈیوں کی تصاویر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دو ربیع ثانی سن 1311 ہجری قمری کو عظیم ایرانی خطاط، ریاضیداں اور حکیم مرزا عبداللہ ریاضی نے وفات پائی۔ وہ نہ صرف ریاضی بلکہ نجوم، قدیم طب اور اسلامی علوم سے بھی آشنا تھے۔ مرزا عبداللہ ریاضی خطاطی میں بھی استادانہ مہارت رکھتے تھے اور خط نستعلیق کو نہایت خوبصورتی سے لکھتے تھے۔ غیاث الدین جمشید کاشانی کی کتاب مفاتیح الحساب اور تحفۃ المنجمین ان کے خطاطی کے نمونے ہیں۔ آٹھ نومبر سن 1900 کو معروف امریکی مصنفہ مارگریٹ میچل پیدا ہوئیں۔ وہ امریکی ریاست جارجیا کی رہنے والی تھیں اور ان کے والد قانون دان تھے۔ مارگریٹ میچل میڈیکل کی طالبہ تھیں، لیکن اپنی والدہ کی موت کے بعد وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکیں اور لکھنے کا کام کرنے لگیں۔ ایک طویل عرصے تک وہ اخبارات سے منسلک رہیں، تاہم گون ود دی ونڈ کے نام سے موسوم ان کا ناول ان کی شہرت کا باعث بنا۔ سن 1949 میں ایک ٹریفک حادثے میں مارگریٹ میچل کی موت واقع ہو گئی۔ سترہ آبان سن 1365 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور محقق، مصنف اور مترجم پروفیسر کریم کشاورز کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1279 ہجری شمسی میں ایران کے شہر رشت میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مصنف اور محقق کی حیثیت سے تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم رکھا۔ انہیں فارسی کے علاوہ ترکی، روسی، فرانسیسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ پروفیسر کریم کشاورز نے برسوں تک فارسی زبان کی تدریس کی اور رشت کی ثقافتی انجمن کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد وہ تہران آ گئے اور انہوں نے تالیف و تصنیف کے ساتھ ساتھ ترجمے کا کام بھی شروع کر دیا۔ وہ 70 سال تک اس کام میں مصروف رہے۔ 17 آبان سن 1376 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور مصنف سید محمد علی جمال زادے نے وفات پائی۔ وہ سن 1270 ہجری شمسی میں اصفہان کے ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد آئینی تحریک کے ایک سرگرم رہنما تھے۔ سید محمد علی جمال زادے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بیروت اور پھر پیرس چلے گئے، جہاں انہوں نے قانون کے شعبے میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران وہ 22 سال کی عمر میں ایران واپس آئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جرمنی کے شہر برلن چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جنیوا میں بین الاقوامی ادارے محنت میں کام کیا۔ شہریور سن 1320 ہجری شمسی میں جمال زادے کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا، اور ان کی کئی کہانیاں تہران میں چھپیں، جن میں انہوں نے لفاظی کے بجائے سادہ انداز اختیار کیا اور عوام میں رائج روزمرہ استعمال کے الفاظ سے اپنی کہانیوں کو مزین کیا۔ اس کے بعد انہوں نے افسانے لکھے۔ ان کی کتاب یک بود یک نبود نے عوامی شہرت حاصل کی۔ ان کی تدفین جنیوا میں عمل میں آئی۔ سترہ آبان سن 1332 ہجری شمسی کو ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ ڈاکٹر مصدق عوامی لیڈر تھے، اور مذکورہ تاریخ سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے امریکہ اور برطانیہ کے اشاروں پر ہونے والے ایک کودتا میں ان کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مصدق کا اصل جرم عوام اور مذہبی رہنماؤں کی پشت پناہی سے ایرانی تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لینا تھا، لیکن شاہی حکومت کی نمائشی فوجی عدالت نے ان پر شاہ کے فرمان کی نافرمانی اور کودتا کو روکنے کے حکم کے الزام میں مقدمہ چلایا۔ ڈاکٹر مصدق نے عدالت میں تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کا دفاع کیا اور اپنی حکومت کے خلاف کودتا کی مذمت کی۔ بالآخر شاہی حکومت کی فوجی عدالت نے ڈاکٹر مصدق کی ضعیفی کی وجہ سے ان کو 3 سال قید کی سزا سنائی، لیکن اس کے بعد بھی وہ سن 1345 ہجری شمسی میں اپنے انتقال تک گھر میں ہی نظر بند رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام جامع جم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اس طرح سوشل میڈیا پر ایک نگاہ ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں بعض اخبارات میں شائع ہونے والی سرخیوں پر۔ روزنامہ اطلاعات، آبنائے ہرمز، بحیرہ عمان اور بحر ہند میں ایران نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ نیو یارک ٹائم، وزیر اعظم کے گھر پر حملے کے بعد عراق میں ناپائیداری میں اضافے کا خدشہ۔ روزنامہ الزمان، الکاظمی کے گھر پر حملے کی عدالتی، معاف کیجیے گا، الکاظمی کے گھر پر حملے کی عالمی مذمت کا سلسلہ جاری۔ سامن، ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان نے آرٹیکل لکھا ہے، عصائے موسیٰ کیسے اجدہے میں تبدیل ہوئی۔ اخبار لکھتا ہے، حکمت عملی کو اس کے نتیجے سے تولنا چاہیے، کیونکہ حکمت عملی مہم جوئی کے لیے نہیں بنائی جاتی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر حکمت عملی وبال جان بن جاتی ہے۔ جیسا کہ مغربی ایشیا، خاص طور پر ایران کے سلسلے میں امریکہ کا حشر ہوا ہے۔ گزشتہ دو عشروں کے دوران امریکہ کے پاس استقامتی محاذ کو قابو میں کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے اس نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، لیکن ایران، عراق، افغانستان، شام، لبنان، فلسطین اور یمن پر جنگ مسلط کرنے کے نتیجے میں امریکہ زوال کی کھائی میں گر گیا اور ایک سپر پاور کے زوال کو پوری دنیا نے دیکھا۔ آج امریکہ کی ناکامی اور ایران کی طاقت کا اعتراف مغربی حلقے کھل کر کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جنرل سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا، لیکن ان کا یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ وینزویلا کے عوام نے اپنے قومی ہیرو کے ساتھ جنرل سلیمانی کی تصویریں لگائیں۔ روزامہ الاخبار لکھتا ہے، عراق کے لیے کیسی سازش، الکاظمی کے قتل کی مشتبہ کوشش۔ عراق میں حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، جو دراصل انتخابات کے متنازع نتائج کی وجہ سے سیاسی خلا کا نتیجہ ہیں، کیونکہ نتائج پر تنازع کی وجہ سے عراقی قوم کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکی طاقتوں کو وسیع پیمانے پر سرگرمی کا موقع مل گیا، اور خاص طور پر امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اس موقع کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اب یہ جو عراقی وزیراعظم الکاظمی کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، وہ بے حد مشکوک اقدام ہے۔ اسی طرح انتخابات کے نتائج پر اعتراض کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ بھی قابل غور ہے، وہ بھی الحضرہ یعنی گرین زون میں، جسے بہت محفوظ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ ان حالات میں عراقیوں میں ایک بار پھر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ملک میں سیکیورٹی کا بحران نہ پیدا ہو جائے۔ عراق میں ناپائیداری اور بحران کا خطرہ اس لیے بھی بڑھ گیا کیونکہ تنازع کے دونوں فریق اپنے اپنے موقع پر اصرار کر رہے ہیں، اور کئی غیر ملکی طاقتیں عراق میں تنازعات کے شعلے بھڑکانے میں بھرپور دلچسپی لے رہی ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائم، چھتیس گڑھ، ایک فوجی کی فائرنگ میں سی آر ایف کے چار فوجی ہلاک، تین زخمی۔ ٹائمز آف انڈیا، بی جے پی اجلاس، ستیارمن نے کسانوں کے لیے وعدوں کا اعادہ کیا، زراعتی قوانین کے موقف میں لچک کے آثار نہیں۔ ڈیلی پاکستان، پاکستان علماء کونسل کا اجلاس، 20 فروری کو پانچویں پیغام اسلام کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، تحریک لبیک پر پابندی ختم، کالعدم جماعتوں کی فہرست سے خارج۔ وفاقی کابینہ کے چند ارکان کے تحفظات کے باوجود وزیراعظم عمران خان نے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کو کالعدم جماعتوں کی فہرست سے ہٹانے کی وزارت داخلہ کی سمری منظور کر لی ہے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ سمری منظور کر لی ہے۔ یہ سمری وفاقی کابینہ کے 27 وزراء کو سرکولیشن کے ذریعے منظوری کے لیے بھیجی گئی تھی، جن میں سے سمری کی منظوری کے لیے 14 وزراء کی حمایت درکار تھی۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ چند وزراء نے سیاسی اور قانونی وجوہات کی بنا پر اس سمری کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود سمری کو منظور کرانے کے لیے وزراء کی مطلوبہ تعداد پوری تھی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان ہونے والا معاہدہ وزراء ما سوائے شاہ محمود قریشی اور علی محمد کو بھی نہیں دکھایا گیا، جس سے کابینہ ارکان کی فیصلہ سازی کے انداز پر سوال اٹھتے ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر سابق کابینہ سیکرٹری کا کہنا تھا کہ معاہدے کی معلومات نہ ہونے سے کابینہ کے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کابینہ رکن کا استحقاق ہے کہ وہ ایشو پر سوال اٹھائے یا نہیں۔ ہندوستان کے اخبار روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے، تریپورہ پولیس کی 400 مذمت، ایڈیٹر گلٹ بھی برہم۔ تریپورہ میں پہلے حقائق کا پتہ لگانے کے لیے جانے والی سپریم کورٹ کے وکیلوں پر یو اے پی اے کے تحت کاروائی اور پھر تشدد کی خبر دینے، نیز سوشل میڈیا پر اس پر تبصرہ کرنے کی پاداش میں 102 افراد کے خلاف یو ایس سخت قانون کے تحت مقدمہ درج کرانے پر ریاستی حکومت اور پولیس کی 400 مذمت ہو رہی ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے اتوار کو تریپورہ حکومت کی ہوئی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ فرقہ وارانہ تشدد کی خبروں کی رپورٹنگ روکنے کے لیے ایسے سخت قوانین کا سہارا نہیں لے سکتی۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے ممتاز ایڈیٹرز کی اس تنظیم نے یو اے پی اے کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے سخت رہنما خطوط جاری کیے جانے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ تریپورہ میں اپوزیشن پارٹیوں کی اس حرکت پر شدید اعتراض کیا، سی پی ایم، کانگریس اور حقوق انسانی کے علم برداروں نے ریاستی حکومت اور پولیس کی اس کاروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ یاد رہے، سپریم کورٹ کے وکیلوں کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو نیز تریپورہ فساد سے متعلق سوشل میڈیا میں کیے گئے پوسٹ کو ریاستی حکومت نے افواہ پھیلانے اور فرقہ وارانہ ماحول خراب کرنے کے زمرے میں شامل کر دیا تھا۔ اور آخر میں تسنیم نیوز ایجنسی کا تجزیہ، کیا الکاظمی پر ناکام حملے پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ عراق کی تجزیہ نگار محمود ہاشمی نے تسنیم نیوز ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الکاظمی پر حملے کے سلسلے میں عراق کی حکومت کی جانب سے جو کچھ کہا رہا ہے اس میں ہمیں شک ہے۔ ان کا گھر گرین زون علاقے میں ہے جہاں اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم لگے ہیں، اور ان کا گھر امریکی سفارت خانے سے قریب ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے آئین صحافت کا وقت اپنے اختتام پر پہنچا۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس، جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام افکار و نظریات، اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام اقتصاد نامہ، جس کے ساتھ ہی شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس۔
سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں سیونی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقوں میں 1355 مکانات کی تعمیر کا فیصلہ، سعودی اسرائیل تعلقات میں نئی پیش رفت، اور یمن کے خلاف سعودی جنگ کے بارے میں لبنانی وزیر اطلاعات کا رد عمل شامل رہے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، گزشتہ بدھ کو سیونی حکومت نے مقبوضہ علاقوں میں یہودیوں کے لیے 1355 نئے مکانات تعمیر کرنے کے حالیہ فیصلے پر زور دیا ہے۔ نئے 1355 مکانات 7 قصبوں میں بنائے جائیں گے، جن میں شمال مغربی قصبے ایریل میں 729، رام اللہ کے قریب بیت ایل میں 346، اور شمال مغرب میں الکانہ قصبے میں 102 مکانات شامل ہیں۔ قبل ازیں اسرائیلی ہاؤسنگ کی وزارت نے یہودی بستیوں میں 3000 ہاؤسنگ یونٹس اور مغربی کنارے کے فلسطینی دیہات میں 1300 ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کا اعلان کیا تھا۔ اگست میں مغربی کنارے میں یہودی بستیوں میں مزید 2000 ہاؤسنگ یونٹس کے لیے تعمیراتی اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے مغربی کنارے میں 1355 نئے ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کے سیونی حکومت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے سرخ لکیر اور بین الاقوامی موقف کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ امن کے قیام کے دعوے کی خلاف ورزی اور خطرناک نتائج کی حامل ہے۔ اسرائیل کی موجودہ کابینہ ایک نسل پرست اور امن مخالف کابینہ ہے، اور اس کے ایجنڈے پر تنازعات کا کوئی سیاسی حل نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ اس کا بارہا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ سامعین، فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے بھی کہا کہ سیونی حکومت کی جانب سے یہودی وسیوں کو توسیع دینے کے فیصلے سے ایک بار پھر سیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی سرزمین میں فلسطینی عوام کے ان حقوق کی بے توقیری کا اظہار ہوتا ہے جن کی ضمانت تمام بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں میں دی گئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اس فیصلے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نئی وسیوں کی تعمیر تمام سیونی حکومتوں کی مستقل پالیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی کنارے میں بستیوں کی ترقی کے لیے ہر قسم کی مزاحمت کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور فلسطین کی نیم خود مختار اتھارٹی کو حکومت کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے، اور قابضین کا مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمت کا ساتھ دینا چاہیے۔ سامعین، دریا اثنا یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس منصوبے کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بیان میں سیونی بستیوں کے غیر قانونی ہونے پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اقدام دیر پا اور جامع امن کو روکنے کا باعث بنیں گے۔ مصری حکومت نے بھی تل ابیب کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ مشرق وسطی کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ٹور وینس لینڈ نے بھی مشرقی بیت المقدس سمیت مقبوضہ مغربی علاقوں میں بستیوں کی تعمیر کے جاری رہنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعمیرات کو غیر قانونی قرار دیا اور مزید کہا کہ یہ امن کی راہ میں ایک اہم رکاوٹ ہے اور اسے فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ امریکہ کو اسرائیلی کابینہ کے مغربی کنارے میں ہزاروں مکانات کی تعمیر کے منصوبے پر تشویش ہے اور اس سے دو ریاستی حل کے امکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم بستیوں کی توسیع کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ اقدام کشیدگی کو کم کرنے اور امن قائم کرنے کی کوششوں کے بالکل برعکس ہے۔ ہم حالیہ برسوں میں تعمیر کی گئی غیر قانونی بستیوں کو قانونی شکل دینے کے منصوبے کو بھی ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ تاہم اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ کے ایک قریبی اہلکار نے اسرائیلی ٹائمز میں ایک مضمون میں لکھا، امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیر کو نہیں روکے گی۔ سامعین، مغربی ایشیائی خطے میں گزشتہ ہفتے کی ایک اور خاص بات سعودی عرب کا غاصب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا حالیہ اقدام تھا۔ گزشتہ پیر کو سعودی عرب سے مقبوضہ فلسطین کے لیے پہلی براہ راست پرواز بن گوریون ایئرپورٹ پر اتری۔ یہ پرواز ایمریٹس جیٹ ایئر لائنز کے ذریعے چلائی گئی تھی اور اس کا آغاز سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے ہوا تھا اور اس نے مسافروں کو ریاض سے تل ابیب کے بن گوریون ایئرپورٹ تک پہنچایا تھا۔ پہلا اسرائیلی طیارہ گزشتہ ہفتے منگل کو ریاض کے ہوائی اڈے پر اترا۔ سامعین، ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیل کے I-24 ٹیلی ویژن چینل نے گزشتہ پیر کو اطلاع دی تھی کہ ریاض سے تل ابیب کے لیے براہ راست پرواز وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلمان کے مبینہ طور پر 27 ستمبر کو سعودی عرب کے سفر کے بعد انجام پائی ہے۔ رپورٹ میں نام ظاہر نہ کرنے والے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی پیشکش کو فوری طور پر مسترد نہیں کیا، لیکن ایسا کرنے کے لیے درکار اقدامات کا خاکہ پیش کیا جس میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بہتری بھی شامل ہے۔ در حقیقت محمد بن سلمان کے عزائم ریاض اور تل ابیب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی ایک بڑی وجہ نظر آتے ہیں۔ جب سے بائیڈن نے امریکہ میں عہدہ سنبھالا ہے، ان کی سعودی ولی عہد سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے اور یہاں تک کہ امریکی صدر کی جانب سے تخت کے لیے محمد بن سلمان کے حریفوں کی حمایت کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ اس طرح ایسا لگتا ہے کہ بن سلمان نے بائیڈن کو مطمئن کرنے کے مقصد سے ایک بار پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا راستہ اختیار کیا ہے تاکہ امریکی صدر کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہودی لابی کو استعمال کیا جا سکے۔ اسرائیل کے ساتھ عرب تعلقات کو معمول پر لانے کا آغاز 2020 میں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں ہوا تھا۔ چار ممالک بحرین، متحدہ عرب امارات، مراکش اور سوڈان نے گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا تھا۔ ٹرمپ کے دور صدارت کے آخری مہینوں میں سعودی اسرائیل تعلقات کو معمول پر لانے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ شاید تاثر یہ تھا کہ سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے مخالف تھے کیونکہ اس سے اسلامی دنیا میں سعودی عرب کی پوزیشن پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ سامین، گزشتہ ہفتے پیر کے روز لبنان کے وزیر اطلاعات جارج قرداہی کا ایک انٹرویو میڈیا میں شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی یمن کے خلاف جارحیت کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کرنے والے یمنی مظلوم عوام کے جائز ہونے پر زور دیا تھا۔ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ریکارڈڈ انٹرویو میں جارج قرداہی نے یمن میں سعودی جارح اتحاد کے اقدامات اور جنگوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انصار اللہ تحریک نے جنگ کے دوران اتحاد کے خلاف صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ یمن کی جنگ ایک فضول جنگ ہے اور اسے روکنا ضروری ہے۔ انہوں نے جزوی طور پر کہا یمنی عوام اپنا دفاع کر رہے ہیں، کیا ایسے قوم کے خلاف جارحیت کرنی چاہیے؟ اس ریمارکس کے بعد لبنان میں سعودی عرب کے قریبی ذرائع ابلاغ نے قرداہی پر سخت حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کے ریمارکس سے بیروت اور ریاض کے تعلقات میں بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ سعودی عرب نے بیروت میں اپنے سفیر کو بھی طلب کیا اور لبنانی سفیر کو سعودی عرب چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیا۔ بحرین نے بھی سعودی عرب کی حمایت میں متوقع اقدام میں لبنانی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ تاہم لبنانی حزب اللہ نے جمعرات کی رات ایک بیان جاری کیا جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جارج قرداہی پر حملے لبنان کی خود مختاری اور وقار پر حملہ ہے، اور کہا کہ حزب اللہ لبنان کے وزیر اطلاعات کو ہٹانے یا انہیں مستعفی ہونے پر مجبور کرنے کی کسی کی بھی درخواست کی سختی سے مخالفت کرتی ہے۔ لبنان کے جبل العلماء نے بھی اپنے ایک بیان میں ملک کے وزیر اطلاعات جارج قرداہی پر میڈیا حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یمنی جنگ پر تنقید کرتے ہوئے جارج قرداہی کا موقف مخلصانہ اور جرات مندانہ تھا۔ جبل عامل کے علماء کی یونین نے لبنان کے وزیر اطلاعات کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ جارج قرداہی پر اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا دباؤ لبنان کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ سامعین، یمن کی قومی سالویشن گورنمنٹ کے وزیر اعظم کے دفتر نے بھی جارج قرداہی پر سعودی میڈیا کے حملے کی مذمت کی ہے۔ سعودی میڈیا ذاتی مفادات یا اعلی سعود رجحانات کی پیروی کرتا ہے اور انسان دوستی اور پیشہ ورانہ مہارت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یمنی میڈیا یونین نے بھی جارج قرداہی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں یمنی عوام کے خلاف سعودی امریکی اتحاد کے گزشتہ 7 سالوں کے جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے عرب اور بین الاقوامی میڈیا کو متحرک کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ وحدت امت کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران مثالی نمونہ کے حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو شامل رہے گی۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، طلوع نیوز کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں طالبان کے ثقافتی کمیٹی کے رکن شہاب لیوان نے اپنی لاعلمی کی وجہ سے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ ایران کی حکومت میں سنیوں کا حصہ بہت کم ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں سنیوں کے مقام سے زیادہ واقفیت حاصل کرنے کے لیے آئین سب سے اہم اور مضبوط ذریعہ ہے۔ آئین کی 12ویں شق کے مطابق حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور زیدی مذاہب قابل احترام ہیں اور انہیں اپنی مذہبی تقاریب کے انعقاد کے حوالے سے پوری طرح آزادی حاصل ہے. ان مذاہب و مسالک کے پیروکار قابل احترام معزز اور ایران کے آئینی شہری ہیں. وہ اپنی فقہ کے مطابق نیز مذہبی تعلیم اور ذاتی حیثیت میں نہ صرف آزاد ہیں بلکہ شادی، طلاق، وراثت، وصیت اور دیگر مسائل میں اپنی عدالتوں میں رجوع کر سکتے ہیں. اور ایسے علاقے میں جہاں کسی مسلک کے پیروکار اکثریت میں ہوں، وہاں کی بلدیاتی کونسلوں کے اختیارات، قوانین اور ضابطے اس مسلک یا مکتب کے پیروکاروں سے ہم آہنگ ہیں، اور یہ کونسلیں اس مسلک کے حقوق کا تحفظ کرنے کی ذمہ دار ہوں گی. صوبہ کرمان کے جنوب میں واقع منوجان کے اہل سنت کے امام جمعہ محمد پکیر دادزئی اس سلسلے میں کہتے ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو دنیا کے تمام اسلامی اور حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے. دیگر اسلامی مکاتب کے ماننے والوں کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے اصول اور ان پر عمل درآمد اس بات کے عکاس ہیں کہ ایران کے آئین میں تمام مسالک اور مکاتب کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے ان کا مساوی حق دیا گیا ہے. جن حقوق کا ایران کے آئین میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں مذہب، مذہبی تعلیم اور مذہبی پروگراموں کے انعقاد کی آزادیاں اور پرسنل لا کے حوالے سے قانون سازی کا اختیار وغیرہ شامل ہیں. سنندج کے ایک بڑے اسلامی مرکز کے سربراہ استاد مولانا اقبال بہمنی کا کہنا ہے کہ سچا سنی قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اور اس کی شیعہ مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کا مزید کہنا ہے کہ کسی بھی مسلک کے مسلمان اپنے بنیادی اصولوں اور مذہبی تعلیمات میں بہت سارے مشترکات کے حامل ہیں. نہ صرف اصولوں میں بلکہ فروعات میں بھی ان میں بہت کچھ مشترک ہے جو کہ امت اسلامیہ کے اتحاد اور مضبوطی کا عنصر ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے آرٹیکل 26 کے مطابق سنیوں کے حوالے سے سیاسی اور تجارتی یونینوں اور انجمنوں، نیز اسلامی انجمنوں کی تشکیل پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور آئین کے آرٹیکل 64 کے مطابق ایران کے جغرافیہ میں موجود تمام اسلامی مکاتب کے افراد پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 19 اور 20 کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران میں تمام مذہبی اقلیتیں انسانی، سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق میں اکثریتی مکتب کے ایرانی عوام کے برابر ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران میں 500 سے زیادہ بڑی مساجد اور سنی مدارس ہیں جن میں کئی ہزار سنی طلباء اور علماء موجود ہیں. یہ سب کچھ ایران میں اہل سنت بھائیوں کے مقام پر اسلامی حکومت کی گہری توجہ کو ظاہر کرتا ہے. پارلیمنٹ، ماہرین کی اسمبلی، خبرگان میں اہل سنت کی نمائندگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایران میں اہل سنت کے لیے کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہے. بہت سے سرکاری دفاتر میں اہل سنت اہم عہدوں پر فائز ہیں. قابل ذکر ہے کہ اس وقت ایران کی بحریہ کے کمانڈر سنی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. استاد حاج ملا قادر غدیری، جو پاوا شہر کے امام جمعہ ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کرمانشاہ، کردستان اور بلوچستان سمیت مختلف علاقوں میں عوام، امائے دین کے نمائندوں اور تمام مذہبی اسکالرز کے ساتھ حکومت کے تعلقات تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں، اور اس کا مطلب اتحاد و انسجام کے قومی ماڈل کو مزید مضبوط کرنا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران میں شیعوں اور سنیوں کی باہمی پرامن زندگی کسی جبر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اتحاد پیدا کرنے کی کوششوں اور اقدامات کا نتیجہ ہے جو عملی طور پر ثمر آور ثابت ہوئی ہیں. اور آج سنیوں کا ایک مضبوط ترین اور بڑا دینی مدرسہ ایران میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی صہیونی لابی عالم اسلام کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور بعض معلوم اور نامعلوم افراد کے ذریعے تفرقی کی آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ اس کام کے لیے ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو جان بوجھ کر یا عدم آگہی کی وجہ سے منفی اقدامات انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کے افراد نہ صرف مطالعہ نہیں کرتے بلکہ عالم اسلام اور اسلامی ممالک کے حالات سے بھی پوری طرح بے خبر اور ناواقف ہیں۔ ایران کے ایک اہم شہر بجنورد میں خاتم الانبیاء مسجد کے سنی امام جمعہ عطا داوری کہتے ہیں، اتحاد برقرار رکھنے کے لیے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی ہدایات ملک میں شیعوں اور سنیوں کے درمیان اتحاد پر ان کے دلی ایمان و یقین کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے تفریق اور تفرقہ انگیز نظریات کی روک تھام شیعہ اور سنی تمام علماء کا اہم فریضہ ہے۔ بہرحال تہران اور اس کے آس پاس اہل سنت کی 9 مساجد ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مختلف شہروں میں ان کی 17,000 مساجد ہیں، اور ان مساجد کی تعداد میں ہر سال تقریباً 2% اضافہ ہوتا ہے۔ دارالحکومت تہران اور دیگر علاقوں میں شیعہ سنی مل کر مختلف حکومتی اور نجی اداروں میں کام کرتے ہیں، اور یہ وہ اہم بات ہے جس نے بین الاقوامی صہیونیت کو مشتعل کر رکھا ہے، اور وہ اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران میں 30,00,000 سے زائد افغان مہاجرین موجود ہیں۔ صہیونی لابی ایران میں رہنے والے ان افغانوں کی ذہنیت کو ایران کے حوالے سے خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ایران میں موجود افغان شہریوں نے ماضی میں بھی اور اب بھی بڑی ہوشیاری اور عقل مندی سے ان سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پروگرام اقتصاد نامہ میں ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات ہمارے پروگرام میں شامل رہتے ہیں جن کے بارے میں رپورٹیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے مشہور ماہر معاشیات کے مختلف موضوعات کے بارے میں خیالات بھی آپ کو سنواتے ہیں، اور پاکستان بھی ہم چلتے ہیں جہاں سے مختلف موضوعات کے بارے میں وہاں کے جو اہم اقتصادی شعبے کے ماہرین ہیں ان کے خیالات بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ پروگرام اقتصاد نامہ، پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں۔
یورشیا اقتصادی یونین کے ساتھ آزاد تجارت کے لیے ایران کے مذاکرات، ایران میں پودوں اور جڑی بوٹیوں کی 8,000 اقسام موجود ہیں، ایران کے شہید رجائی بندرگاہ خطے کی سمندری تجارت کا اہم مرکز ہے. تہران میں ہندوستان کے سفیر. ایران اور یوریشیا اقتصادی تنظیم کے نمائندوں کا اجلاس گزشتہ ہفتے آرمینیا کے دارالحکومت ایروان میں منعقد ہوا، جس کا مقصد دونوں فریقوں کے مابین موجودہ ترجیحی تجارت کے معاہدے کو آزاد تجارت کے معاہدے میں تبدیل کرنا تھا. ایران کے تجارتی ترقی کے ادارے کے مشیر میر ہادی سیدی نے کہا کہ ایران کے نمائندے تجارتی ترقی کے ادارے کی سرپرستی میں اس اجلاس میں شریک تھے، جبکہ صدارتی دفتر کے قانونی شعبے، وزارت خارجہ، ایران کے ایوان تجارت اور آرمینیا میں ایران کے سفارت خانے کے نمائندوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں فریق معاہدے کے متن کے بارے میں فوری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس اجلاس سے پہلے 7 اجلاس منعقد ہو چکے ہیں جن میں معاہدے کی شقوں میں اصلاح کے بارے میں ابتدائی بات چیت ہو چکی ہے. اس سلسلے میں آئندہ اجلاس 6 دسمبر 2021 کو تہران میں منعقد ہوگا. ایران میں پودوں اور جڑی بوٹیوں کی 8,000 اقسام پائی جاتی ہیں کہ جو حیاتی تنوع کے اعتبار سے پورے بر اعظم یورپ کے برابر ہیں. ایران کے محکمہ جنگلات کے ایک اعلیٰ عہدے دار نے اس بارے میں کہا کہ ایران میں پودوں کی ایسی بہت سی اقسام کے جین کا بینک ہے کہ جو یورپ میں موجود نہیں ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے پودوں کی ان تمام اقسام کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جن کی بنیادیں دنیا میں ختم ہو چکی ہیں، اور ہم نے اپنے درختوں کے جین کو محفوظ بنا لیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے طول و عرض میں 192 ایسی نرسریاں موجود ہیں کہ جن میں اس خطے کے خاص پودے کاشت کیے جاتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ہر علاقے میں نرسری قائم کرنے اور اس میں ایسے پودے کاشت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو معدومی کے خطرے سے دوچار ہیں، اور ہم اس میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں. تہران میں ہندوستان کے سفیر نے کہا کہ شہید رجائی بندرگاہ خطے کی سمندری تجارت کی ترقی کا اہم مرکز ہے. انہوں نے چابہار کی رجائی بندرگاہ اور ممبئی کی بندرگاہ کو جڑواں بندرگاہیں قرار دینے کی تجویز پیش کی. انہوں نے ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان کے دورے کے دوران ایران کی سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، اور اس موقع پر کہا کہ ایران اور ہندوستان ایشیا میں دو عظیم تہذیبوں کی حیثیت سے دیرینہ تاریخی اور اقتصادی تعلقات کے حامل ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان خاص طور پر سمندری راستے سے تجارتی تعلقات صدیوں سے قائم ہیں. انہوں نے خطے کی سمندری تجارت میں شہید رجائی بندرگاہ کے کردار کو بے مثال اور مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ شہید رجائی بندرگاہ اپنے اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے شمال جنوب کوریڈور میں بین الاقوامی ٹرانزٹ کو فروغ دے سکتی ہے.
اس کے باوجود کہ ایران کا شمار خشک اور نیم خشک علاقوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کی زرعی اجناس کی پیداوار تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہیں، اور ایران نے زرعی آلات اور مشینری بنانے میں 90% سے زیادہ خود کفالت حاصل کر لی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں.
ایران کے زرعی میکنائزیشن ترقیاتی مرکز کے سربراہ نے کہا ہے کہ زرعی آلات کے استعمال کی وجہ سے زرعی اجناس کی پیداوار میں 35% اضافہ ہوا ہے، اور زرعی آلات کی صنعت کے میدان میں ایران 90% سے 95% خود کفیل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران زرعی میکنائزیشن کے میدان میں مناسب سرمایہ کاری کی گئی ہے، جس سے ایران کے زرعی میکنائزیشن کے شعبے میں ریکارڈ ترقی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے ادارے کا ایک مقصد زرعی آلات کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے علاوہ ان کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 2 نومبر سے 5 نومبر تک تہران میں منعقدہ زراعت کی بین الاقوامی نمائش میں زرعی شعبے میں ایران کی توانائیوں اور صلاحیتوں اور جدید زرعی آلات کو پیش کرنے کا موقع ملا.
اسی بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب رضا امیدوار تجریشی کے. آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایران کی اس ترقی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی
سلام آداب، خدمت
آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں. اچھی خبر یہ ہے کہ ایران اس وقت خود کفالت تک پہنچ چکا ہے، 90% تک مختلف مشینریاں اور میکنیزیشن جو ہے اس شعبے میں، اور تقریباً 20,000 ارب تومان سرمایہ کاری اس شعبے میں کی گئی ہے اور اس کے بہت ہی اچھے نتائج سامنے آئے ہیں. البتہ اپنے وسعت کی بنا پر ایران کو اس سے زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور یہاں پر چاروں موسم بیک وقت ملک میں موجود ہیں، تو بہت زیادہ صلاحیت ہے خصوصاً زرعی شعبے میں، اور اس صنعت کو بھی بہت بڑے پیمانے پر اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اگر نئی مشینریاں استعمال کریں اور علاقے کے ممالک کو برآمد کریں، تو ایک بہت ہی اہم قدم سمجھا جائے گا. اور اس شعبے کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ اگر نوجوانوں اور ذہین افراد اور دانشوروں اور انجینئروں کی نئی ٹیکنالوجیز پر بھروسہ کریں گے، تو ہم یقیناً بہتر نئے وسائل بنا کر پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح پانی اور مختلف کیڑے مارنے کی دوائیں اور جو صنعتی کھاد ہوتا ہے اس کے استعمال میں ہم کمی لا سکتے ہیں. لہٰذا اگر ہم ایسے بہت ہی مضبوط طاقتور تجارتی شریکوں کے ساتھ ہم بین الاقوامی شعبے میں قدم رکھیں گے، تو ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ سامان تیار کر کے دوسرے ممالک میں بھی قدم رکھ سکتے ہیں. گزشتہ 10 سال کے دوران جو سرمایہ کاری اس شعبے میں کی گئی ہے نئی ٹیکنالوجیز کے سلسلے میں اور مختلف وسائل کے سلسلے میں، اس کا نتیجہ بہت اچھی طرح سامنے آیا ہے، اور ہر سال جو زرعی مشینریاں ہیں ان کی ایک نمائش بھی منعقد کی جاتی ہے اور اس میں زیادہ تر ایرانی کمپنیاں ہوتی ہیں. اگر یہ منحوس وائرس کورونا نہ ہوتا تو یقیناً صورت حال اس سے بھی کہیں بہتر ہوتی.
جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب رضا امیدوار تجریشی. ایران اسٹیل کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کے بہت ہی اہم ملکوں میں شامل ہے، اور خاص طور پر ڈائریکٹ ریڈیوسڈ آئرن کی پیداوار میں وہ مغربی ایشیا میں اس وقت پہلے نمبر پر ہے.
ایران میں وسیع پیمانے پر معدنیات کے ذخائر نے اسے ڈائریکٹ ریڈیوسڈ آئرن کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے بڑے ملک میں تبدیل کر دیا ہے. ڈائریکٹ ریڈیوسڈ آئرن لوہے کے پتھر سے حاصل کیا جاتا ہے. ایران نے ملکی ماہرین کی کوششوں سے دسیوں چھوٹے بڑے کارخانے قائم کیے ہیں اور ڈائریکٹ ریڈیوسڈ آئرن کی تیاری کی ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، اور اس وقت وہ دنیا میں DRI تیار کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے. ورلڈ اسٹیل ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق ایران نے 2020 میں 3,02,00,000 ٹن ڈائریکٹ ریڈیوس آئرن تیار کیا، اور اس طرح وہ DRI تیار کرنے والا مغربی ایشیا کا پہلا اور دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن گیا. 2020 میں ڈائریکٹ ریڈیوس آئرن کی عالمی پیداوار 10,60,00,000 ٹن تھی، اور ہندوستان 3,36,00,000 ٹن پیداوار کے ساتھ DRI تیار کرنے کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر تھا. ایران ڈائریکٹ ریڈیوس آئرن کی پیداوار 3,02,00,000 ٹن سے بڑھا کر 2025 میں 4,50,000,000 ٹن تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس طرح وہ اس کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ جائے گا.
ایران میں DRI کی پیداوار رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. اور اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور وہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں. پاکستان کے معروف صنعتکار جناب ہارون شمسی اس بارے میں کہتے ہیں. جی
میں جو ہوں یہاں پہ یعنی پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ ہماری جو ایکسپورٹس جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں، جس طرح سے اس کا گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مزید اوپر جائے گا اور جس سے ہماری اکانومی میں پازیٹیوٹی آئے گی. اب جو میں ایک اور چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں بالکل اس وقت کی گورنمنٹ کو سراہنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے اپنی پالیسیز بنائی اور اس کو ہمارے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا, ان کو امپلیمنٹ کیا, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پازیٹیو ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ کی طرف سے آن ٹائم ڈی ایل ٹی ایل کی پیمنٹس, آن ٹائم ریبیٹ کی پیمنٹ, اور آن ٹائم جو ہے ہمیں سیلس ٹیکس کے ریفنڈس مل رہے ہیں جو پچھلے گورنمنٹس میں نہیں ملتے تھے لیکن اس گورنمنٹ میں مل رہے ہیں. تو آبویس اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا ریزلٹ پازیٹیو آ رہا ہے. اب اس میں ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ تھوڑا سا یعنی اب تو لیٹ ہے لیکن پھر بھی, وہ یہ ہے کہ جس طرح کووڈ کے درمیان گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو, جیسے ایک چھوٹی سی ہی مثال لے لیں کہ انہوں نے پاور کے لیے اسمال اینڈ انٹرپرائزز کو جو ہے وہ گرانٹ دی, اباؤٹ لائک 470,000 روپیز کی گرانٹ دی, جو کہ بہترین ایک کام تھا جس کی وجہ سے ایس ایم ایز اپنا کام کرتی رہیں, لے آفس نہیں ہوئے اور اکانومی جو ہے وہ موو آن ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نان ٹریڈیشنل جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بڑھی ہیں, جس میں آئی ٹی سیکٹر ہے, کچھ ماربلس ہیں, لیدر جو ہمارا سیگمنٹ تھا, ماربل بھی ہمارا یعنی لیدر بھی ایکسپورٹ ہمارا بڑھا ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ یہ مزید بڑھے گا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹرف کی ایک اسکیم بھی دی تھی جس میں کافی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ انویسٹمنٹ واپس اب آئے گی ہمارے پاس اور جب وہ پروڈکشن لائن پہ آئے گی تو اس کا بھی پازیٹیو رزلٹ آئے گا. ہاں ایک بات جو پریشان کن ہے لیکن وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, گلوبلی ہے, اور وہ ہے انفلیشن اور کموڈیٹیز کے ریٹ انکریز ہونا, جس کی وجہ سے اوور آل دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی بڑھی ہے, تو پاکستان بھی اس میں الگ نہیں ہے. اور پاکستان میں بھی ظاہر سی بات ہے عام عوام کو, نہ صرف عام عوام کو بلکہ اگر دیکھا جائے تو سبھی اس کی لپیٹ میں ہیں اور سبھی پریشان ہیں مہنگائی کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی اور ہماری نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور ٹریڈیشنل ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی, ہمیں امید ہے کہ یہ مہنگائی بھی انشاءاللہ اگلے 4 سے 6 مہینے میں کنٹرول ہو جائے گی.
بہت بہت شکریہ. یہ تھے پاکستان کے معروف صنعت کار جناب ہارون شمسی, جو پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی ترقی اور اس کی برآمدات میں اضافے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس پر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.